أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم، يخوطونه ما درت معائشهم، وإذا محسوا بالولا قل الديانون. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے یہ نورانی حدیث آپ مومنین کرام کے لیے ان معروضات کی سرنامہ سخن قرار دیا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ عبد دنیا ہیں، بندے دنیا ہیں، اور دین فقط ان کی زبانوں پر ورد ہے، ذکر زبان ہے فقط. اس وقت تک تذکرہ دین کرتے ہیں جب تک ان کی معیشت دین سے بنی رہے، اور جب آزمائے جاتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اور اسی کے تناظر میں آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا کردار عاشورائی کی طرف. ایک وہ دینداری ہے جو انسان کا کردار اصحاب و انصار سید الشہداء علیہ السلام جیسا بنا دیتی ہے، اور ایک وہ دینداری ہے جو فقط معیشت کے کام آتی ہے اور آزمائش کے وقت وہ دور ہو جاتی ہے اور انسان سے جدا ہو جاتی ہے وہ دینداری. اور عرض ہوا تھا کہ اس قسم کی دینداری، یعنی فقط زبانی دینداری اور عملاً فقط معیشت کی طرف توجہ، دین سے معیشت بنانا اور کمانا، یہ وہ دینداری کی قسم تھی جس سے سید الشہداء علیہ السلام کو واسطہ پڑا نزدیک سے، اور جس کے ہاتھوں تاریخ کا وہ المناک واقعہ رونما ہوا. وہ طبقہ جو دنیا پرست طبقہ تھا اور زبانوں پر ورد دین، جب انہیں دنیا کی لالچ دی گئی، للچایا گیا، وہ اس حد تک آگے بڑھے کہ اپنے امام دین کو بھی شہید کرنے سے دریغ نہیں کیا. دنیا پرستی در حقیقت ایک ایسا جرثومہ ہے، ایک ایسی بیماری ہے، اگر کسی کو لگ جائے خدا نہ خواستہ، پھر اس کی پستی اور گرائی کی، گرنے کی کوئی انتہا نہیں رہتی، کوئی حد نہیں بیان کی جا سکتی کتنا گرے گا وہ انسان نیچے، کتنا گھٹیا ہو جائے گا وہ. اس لیے کہ دنیا دنی و دنیا دنیا اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس انسان کو بھی اسی جگہ جہاں خود دنیا ہے. دنیا انتہائی پست ہے. یہاں ہمیشہ یہ تذکر ضروری ہے کہ دنیا اور زندگی میں فرق ہے. جب دنیا کی مذمت کی جائے یا دنیا پرستی کہا جائے تو اس سے مقصود زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے، فرائض و ذمہ داریاں زندگی کی نہیں ہیں کہ ہم دنیا عموماً استعمال کرتے ہیں زندگی کے لیے. زندگی ترک نہیں کرنی اور زندگی تباہ نہیں کرتی انسان کو، زندگی تو آباد کرتی ہے انسان کو، اور آباد زندگی سے انسان کی عاقبت و آخرت بھی آباد ہوتی ہے. دنیا ایک الگ چیز کا نام ہے، الناس عبید الدنیا. دنیا کی تصویر نہجو بلاغہ میں سب سے بہتر و روشن امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. اگر چند لفظوں میں، میں ایک دو جملوں میں دنیا کی تصویر آپ کے سامنے پیش کروں، دنیا حقائق کا نام نہیں ہے. وہ چیزیں جو ہمارے ذہن سے باہر حقیقت رکھتی ہیں ان کو دنیا نہیں کہتے، نہ گھر کو دنیا کہتے ہیں، نہ مال کو دنیا کہتے ہیں، نہ گاڑی کو دنیا کہتے ہیں، نہ دوستوں کو دنیا کہتے ہیں، نہ اولاد کو دنیا کہتے ہیں. نہ معیشت کو دنیا کہتے ہیں، نہ کاروبار کو دنیا کہتے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ذریعے ہیں، زندگی کے لوازمات ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں یہ چیزیں. دنیا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا ہمارے ذہن سے ظاہر کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ہماری ساری توجہ اسی چیز کی طرف ہے جس کا ذہن سے باہر کوئی وجود نہیں ہے، جس کو ہم نے وجود دیا ہوا ہے، ہمارے ذہنوں سے اس کو وجود ملا ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں. اور ہم اتنا حقائق میں زندگی بسر نہیں کرتے جتنا دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی ذہن سے باہر امور میں اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی ذہنی امور سے دلچسپی ہے. اس لیے کہ اگر حقائق سے ہمیں دلچسپی ہو، حقائق موجود ہیں، جتنی زیادہ قربت حقائق کی پیدا کریں اور معرفت، بہتر ہے انسان کے لیے. لیکن ہمیں ایک اور چیز سے سروکار ہوتا ہے، نہ حقائق سے، ہمیں یہ سروکار ہوتا ہے تمام حقائق میں، اشیاء میں، کہ یہ اشیاء مجھ سے منسوب ہو جائیں، ہمیں ان نسبتوں سے محبت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والاموال، یعنی انسان کے لیے جو چیز زینت بنی ہے اور انسان کی توجہ کا مرکز ہے اور کشش ہے جس میں، وہ در حقیقت یہ نسبتیں ہیں کہ یہ چیزیں مجھ سے منسوب ہو جائیں، یہ میرا ہونا، یہ دنیا ہے، نہ یہ حقائق دنیا ہے. میرا ہونا، یہ میرا مقام ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرے ہونے سے ہمیں بہت دلچسپی ہے. ورنہ زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، یہ حقائق ہیں، ان کو تو دنیا نہیں کہتے. دنیا یہ کہ یہ زمین میری ہو جائے، یہ آسمان میرا ہو جائے، یہ عالم میرا ہو جائے، یہ جہان میرا ہو جائے، یہ مجھ سے منسوب ہو جائے، میں اس کا مرکز و محور قرار پاؤں، یہ دنیا ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ ہم حب مال نہیں ہیں، کیونکہ اگر کسی کو مال پسند ہو، مال فراوان ہے، بینکوں میں رکھا ہوا ہے پیسہ، لوگوں کے پاس ہے، جہاں بھی مال دیکھے خوش ہو جائے، جیسے بچے ہیں اپنی پسند کی چیز جہاں بھی دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، انہیں سے سروکار نہیں ہے کہ یہ میری ہے یا نہیں ہے. جیسے آپ تفریح کے لیے جاتے ہیں پارک میں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پارک ہمارا نہیں ہے، لیکن لذت اٹھا کے آ جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں کسی اور، نیاگرا میں جاتے ہیں، سب کو یقین ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، لطف اندوز ہو کے سب واپس آ جاتے ہیں. اگر اس طرح سے کسی کو حقائق پسند ہو، یہ حقائق تو آیات خدا ہیں، ان سے تو انسان کو درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن ہمیں حقائق نہیں بلکہ حقائق کا میرا ہونا پسند ہے کہ یہ میرا ہونا چاہیے. اگر میرا نہیں ہے، مجھ اس سے کوئی سروکار نہیں، اسے نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو میرا ہو، یہ دنیا ہے، یہ پست ہے، اور یہ میرا ہونا فقط ذہن میں ہے، ذہن سے باہر نہیں. الناس عبید الدنیا، لوگ اسی کے غلام ہیں، اسی کے پجاری ہیں، اسی کے پرستش کرنے والے ہیں. یہ دنیا ہے در حقیقت جس نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کی ہوئی ہے. ایسے لوگ جو ہر چیز کو میرا ہونے میں منحصر قرار دیتے ہیں، یہ اگر دیندار بھی بن جائیں، دین ان کی زبانوں پر ہوتا ہے اور اس دین کی مدد سے اپنی معیشت سدھارتے ہیں، یعنی ہر چیز کو میرا ہونے میں مصروف رکھے رہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میری ہو جائیں. دین کے ذریعے بھی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میری ہو جائے. بعض دین سے باہر رہ کر ہر چیز کو اپنا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، بعض دین کی مدد سے ہر چیز کو اپنا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ مال میرا ہو جائے، یہ ریاست میری ہو جائے، یہ مقام میرا ہو جائے، یہ شخص میرا ہو جائے، یہ مقلد میرا ہو جائے، یہ مرید میرا ہو جائے، یہ مخاطب میرا ہو جائے، یہ سامع میرا ہو جائے، یہ سینٹر میرا ہو جائے، یہ مسجد میری ہو جائے، یہ کتاب میری ہو جائے، یہ عنوان میرا ہو جائے، یہ لقب میرا ہو جائے. یہ معیشت ہے جو انسان دین کے ذریعے سے کسب کرتا ہے. الناس عبید الدنیا والدین لاق علی السنتہم. لیکن جو چیز ضروری ہے انسان کے لیے, جس کی خاطر پیدا ہوا ہے انسان, وہ یہ کہ پہلے اپنے آپ کو مقام اور منزلت انسانیت تک پہنچائے. یہ نقطہ غور کے قابل ہے, اس پہ جتنا غور کریں کم ہے, اور جتنا غور کریں گے بہتر نتائج لیں گے. کہ ہمارا مقصد خلقت انسان بننا ہے, ہم انسان بنے ہوئے نہیں ہیں. یعنی جب ہم پیدا ہوئے آئے اس دنیا میں انسان بن کر نہیں آئے, تو کوشش کریں کہ جاتے ہوئے کم از کم اس دنیا سے انسان ہو. بلکہ یہ فرصت جو اس مختصر جنم اور موت کے درمیان ملی ہے, یہ اسی ایک چھوٹے سے کام کے لیے ہے. جنم اور موت کے درمیان یہ انسان بن جاؤ, مقام و منزلت انسانیت تک پہنچو. ورنہ حیوان پیدا ہو اور حیوان مر جائے, ایک انسانی فریم پیدا ہو اور ایک جانور مر جائے, ایک درندہ مر جائے, ایک حیوان مر جائے, یہ خسارہ ہے. ان الانسان لفی خسر, یہ خسارہ ہے انسان کے لیے. اتنا سا کام ہمیں کرنا ہے کہ مقامی انسانیت تک پہنچنا ہے. مقامی انسانیت تک پہنچنے کے لیے جب انسان انسانی منزلت پر پہنچ جاتا ہے, ہر انسان کا ایک رول ہے, کردار ہے, جو خدا نے مقرر و معین کیا ہے. کل میسر لما خلق, ہر کثیرہ بحر کاری ساختان. مولانا روم کے بقول, ہر کثیرہ بحر کاری ساختان. ہر انسان کو خدا نے ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جب وہ انسان بن جائے, مقام انسانیت و منزل انسانیت پر جب پہنچ جائے, پھر یہ دیکھے کہ اب میرا کردار کیا ہے, اب میرا رول کیا ہے, اب مجھے کرنا کیا ہے, مجھے کیا انجام دینا ہے, کس لیے آیا ہوں میں. یہ مقام انسانیت پر پہنچنے کے بعد, اس سے پہلے نہ, وہ لوگ جنہوں نے نقطۂ انسانیت پر پہنچنے سے پہلے اپنے لیے کوئی کردار انتخاب کر لیا ہے, انہوں نے سوائے تباہی کے, سوائے ہلاکتوں کے, سوائے دوسرے انسانوں کی بدبختی کے اور کچھ بھی ایجاد نہیں کیا, اور کچھ بھی پیدا نہیں کیا. ہمارے ذمہ کردار ہے, ایک رول ہے ہمارا. ہم ابس پیدا نہیں ہوئے. انسان جب بن جائے, جب مقام انسانیت تک پہنچ جائے, پھر دیکھیں ہمارا کردار کیا ہے, ہمارا رول کیا ہے. وہ کردار بھی خود بنانا پڑے گا, بنائے بغیر انسان کو کردار ادا نہیں کر سکتا. اگر ہم اس کردار کا نام رکھیں, دیکھنا چاہیں وہ کردار کون سا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, اور ہمیں اس کردار تک پہنچنا ہے, اپنے انداز سے پہنچنا ہے, اپنے طریقے سے پہنچنا ہے, وہ ہے کردار عاشورائی, کردار کربلا, جو مقام انسانیت تک پہنچ جائے. اب میدان انسانیت میں اتر کر اس کو کردار ادا کرنا ہے. بے کردار رہنا اتنا ہی جرم ہے جتنا بد کردار بننا ہے. بد کردار انسان کون ہوتے ہیں؟ بد کردار وہ نہیں جو ہمارے ساتھ بدی کرتے ہیں. ہم نے اپنی آپ کو ہر چیز کا معیار و محور قرار دیا ہوا ہے, ہر ایک کو اپنے ساتھ تولتے ہیں. کون اچھا ہے جو مجھے پسند ہے, کون بد ہے جو مجھے پسند نہیں ہے, کون نیک آدمی ہے جو مجھے بلاتا ہے, کون بد ہے جو مجھے نہیں بلاتا, جو میرا احترام کرتا ہے, جو میرا احترام نہیں کرتا. یعنی اپنی ذات کو ہم نے معیار قرار دیا ہے, اور اس ترازو میں سب کو تولتے ہیں, اپنی انا کے ترازو میں سب کو تولتے ہیں. اور انا کے ترازو میں تولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھوں کو برا کہہ دیتے ہیں اور بروں کو اچھا کہہ دیتے ہیں. کیونکہ بہت سارے برے ہیں ایسے جو ہمارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں, اور بہت سارے اچھے ہیں ایسے جو ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتے. لیکن جب ہم اپنی ذات کو مرکز قرار دیں اور اپنے ذات کے ترازو پر تولنا شروع کریں, بہت سارے بد کرداروں کو ہم نیک کردار, اور بہت سارے نیک کرداروں کو ہم بد کردار کہہ دیتے ہیں. اپنے ترازو میں نہیں تولنا. اگر ہم دیکھیں وہ مقام و منزلت انسانیت پر پہنچ کر انسان کو کیا کرنا ہے, کیا کردار ادا کرنا ہے, نمونہ اس کردار کا جس کو ہم کردار عالی, کردار انسانی, اور جس کو ہم انسانی کردار کی معراج کہہ سکتے ہیں, وہ کردار عاشورائی ہے. کہ ایک معمولی انسان غیر معصوم جب اوج حاصل کرتا ہے اپنے کردار میں, بالا ترین کردار جو کسی کو سونپا جا سکتا ہے اور کسی کو دیا جا سکتا ہے یا کوئی ادا کر سکتا ہے, وہ کردار عاشورائی ہے. باقی سب اس سے نیچے ہیں سارے کردار, کتنے ہی اچھے کتنے ہی بھلے کیوں نہ ہوں, کردار عاشورائی سے نچلے درجے کے کردار ہیں. روایت میں ہے کہ انسان تمام بلائیاں کر لے, تمام اچھائیاں انجام دے لے, تمام خیر انجام دے لے, ہر خیر سے بالا تر ایک خیر ہے, ہر اچھائی سے بالا ایک اچھائی ہے, ہر خوبی سے بالا ایک خوبی ہے, ہر مقام سے بالا ایک مقام ہے, حتیٰ کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے, راہ خدا میں شہادت سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں. ایک معمولی انسان کے لیے عالی ترین مقام جہاں معراج بشریت ہے, ایک انسان اپنا کردار ادا کرے, آ کر راہ خدا میں آئے اور راہ خدا میں آ کر مقام شہادت پر فائز ہو جائے. شہادتیں اعزازی بھی ہیں اور شہادتیں حقیقی بھی ہیں. بہت ساری شہادتیں ہیں جو فقط عزت افزائی کے لیے دی گئی ہیں. من قتل دون مالہ فہو شہید, من قتل دون عرضہ فہو شہید. جو بھی اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے, جو بھی اپنی عرض کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے یہ شہید ہے. من مات علی حب آل محمد فہو شہید. جو اہل بیت کی محبت میں مرے وہ بھی شہید ہے. یہ اعزازی شہادتیں ہیں, یعنی عزت افزائی کے لیے ہیں, حوصلہ افزائی کے لیے ہیں کہ یہ کام کرو, یہ کام انجام دو. چونکہ ایک حقیقی مقام شہادت ہے, حقیقی مقام شہادت وہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے یا اپنی عرض کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے, بلکہ سبیل خدا کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے, سبیل خدا پہ چلنے کے جرم میں مارا جائے اور سبیل خدا پہ خود چل کر آئے. یہ اوج ہے, معراج ہے انسانیت کی. اس سے بڑھ کر معصوم نے فرمایا کوئی اور مقام نہیں ہے انسان کے لیے, عالی ترین کردار جو ایک انسان ادا کر سکتا ہے. آپ توجہ فرمائیں, وہ سادہ اور ابتدائی بدو لوگ عرب کے جب حلقہ بگوش اسلام ہوتے, بہت مختصر مدت میں وہ اتنا سفر طے کرتے, اتنی معراج پہ پہنچ جاتے کہ عالی ترین کردار ادا کرتے جا کر. کیونکہ اس مدت میں بیٹھ کر وہ کچھ لوگ کنفیوز رہتے. حضرت ابو ذر, کتنی مدت لگی ابو ذر کو ابو ذر بننے میں, اتنا عالی کردار اپنانے میں کتنی مدت لگی حضرت ابو ذر کو. ایک صحرا میں ایک عام عرب کے طور پر, ایک بدو عرب کے طور پر زندگی بسر کرنے والے جندب ابن جنادہ, ابو ذر غفاری کا نام جندب ابن جنادہ. یہ جندب, اس نے سنا کہ مکے میں ایک شخص ہے جو معمول سے ہٹ کر بات کرتا ہے. چونکہ معمول مکے کے اندر کچھ اور تھا اور وہ ذرا معمول سے ہٹ کے بات کرتا ہے. معمول کے مطابق بولنے والے سب بت پرست, بت گر اور بت فروش, لیکن یہ ذرا ہٹ کر بولتا ہے, بتوں کی مخالفت کرتا ہے, بت پرستی کی مخالفت کرتا ہے, خدائے واحد قہار کا نام لیتا ہے, اس کی پرستش کی دعوت دیتا ہے. ابو ذر کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا. ہر آنے والے سے گزرنے والے سے پوچھتے, جو بھی مکہ سے گزرتا روک لیتے, روک کر پوچھتے کہ بتاؤ, سنا ہے تمہارے شہر میں کوئی نیا واقعہ، کوئی نیا حادثہ رونما ہوا ہے، خوب اپنی معلومات کی حد تک سب بتاتے، اب جن الفاظ میں بتاتے تو ہینا میز الفاظ میں ذکر کرتے. عموماً ایسے ہوتا ہے. وہ آبائی دین جس پر اہل مکہ کاربند تھے، بت پرستی، اور کعبہ کو بتوں سے سجایا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، جب یہ کعبہ انسان، قبلہ انسان، اس میں بت آ بسے اور وہاں پر آ کر کوئی آ کر بتوں سے ہٹ کر بات کرے، بتوں کی مذمت کرے اور خدا وحدہ لا شریک کی بات کرے، بت پرست کبھی بھی اس کو اچھی زبان سے نہیں سراتے. لہذا جو بھی مکے سے آتا، ابو ذر پوچھتے کہ بتاؤ اپنے شہر کا حال، سنا ہے کوئی انسان ہے، کوئی شخص ہے وہاں، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، معمول سے ہٹ کر بولتا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیا کہتا ہے، ان بدوؤں کی، عربوں کی، بت پرستوں کی زبان پہ جو کچھ آتا وہ نثار کر کے چلے جاتے. لیکن ان کی کسی تشنی نے، ان کی کسی سب نے، ان کی کسی توہین اور حتاکی نے ابو ذر کی تشویش کو کم نہیں کیا، اس طلب اور تڑپ کو کم نہیں کیا. ہم تو پوچھتے ہیں نا کہ سنا ہے مثلا فلاں عالم یا فلاں رہبر یا فلاں فقیر یا فلاں مجتہد، انہوں نے علم مبارزہ اٹھایا ہے، وہ کیسے ہیں؟ اگر دو آدمی ہمارے سامنے ذکر کر دیں، چھوڑو وہ تو ایسے، وہ وہابی ہے، بس وہی ہم اس کو سند آخر اور حرف آخر سمجھ کر اس کو پلے باندھ دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کہنے والا کون ہے، یہ لقب دینے والا کون ہے. قرآن کا صریح فرمان ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر ایک فاسق و فاجر تمہارے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے، پہلے اس کو جستجو کرو، پوچھ لو، تحقیق کر لو کہ کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا، ورغلا تو نہیں رہا آپ کو. ایک فاسق کی بات کو ایک مجاہد اور ایک مبارز کے بارے میں سند قرار دینا، ایک فاسق و فاجر کی بات کو دلیل قرار دینا، ابو ذر کے سامنے بہت سارے لوگ آتے اور جتنا دل میں کینہ و نفرت تھا رسول اللہ کے بارے میں وہ آ کر بیان کرتے، لیکن ابو ذر کی طلب اور تڑپ میں کمی نہیں آئی. آخرکار سب کچھ سننے کے بعد ارادہ کیا کہ میں خود جاؤں، خود گئے مکہ میں، جا کر ایڈریس پوچھا، پتہ تلاش کیا، کون ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے، وہ کون ہے. اتفاق سے ان کی ملاقات ایسی شخصیت سے ہوئی کہ جو بہت رسول اللہ کے قریب تھی، امیر المومنین سے. کہا وہ میں لے کے جاتا ہوں آپ کو، امیر المومنین کی عمر بہت کم تھی اس وقت، آؤ میں لے کے جاتا ہوں. کہا میں نے سنا ایسی ایسی باتیں کرے، کہا جو بھی کرتا ہے اپنی زبان سے سن، اپنے کانوں سے سن لینا. لے کر گئے رسول اللہ کی خدمت میں، بہت مختصر سے وقت میں جو نقطہ تھا بنیادی، وہ ابو ذر کے پلے پڑ گیا. ابو ذر یوں نہیں کہ مدتوں سننے والے تھے، ابو ذر نے یہ کہا کہ آپ تو آخری نبی آئے ہیں، ہم تو حضرت نوح کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں انبیاء کو، نہ پہلی دفعہ ایک نبی سے واسطہ پڑا، پہلی دفعہ سن رہا ہوں ایک نبی کو، اور وہ بھی نبی خاتم. کیا کہا نبی خاتم نے؟ وہی اصل نقطہ ابو ذر کو بتا دیا، زیادہ بات کو گمایا نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے، منتقل کرتے ہوئے بھی انسان کو گھمانا پڑتی ہے، گھما گھما کے اتنی گھماتے ہیں کہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ مرکزی نقطہ کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں. نہ اصلا بات گھمائی نہیں، سیدھی بات کر دی کہ یہ ہے وہ بات. اور ابو ذر کا دل، جندب ابن جنادہ کا دل آمادہ تھا اس بات کے لیے، بات دل میں اتر گئی، چونکہ دل سے نکلی تھی دل میں اتر گئی، زبان سے نہیں نکلی تھی کہ فقط کان میں پڑتی، دل سے نکلی تھی دل میں اتر گئی. ساتھ روکا، کہا کہ ابھی اس کا اظہار نہیں کرنا، ابھی اس بات کو برملا نہیں کرنا، زمانہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، حالات مناسب نہیں ہیں. کبھی ہوتے ہیں ہمیں ایک نقطہ سمجھا کے ساتھ کہتے ہیں خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا. ہمیں تمام باتوں میں جب کوئی ہمیں پیغام دیتا ہے، کوئی ماموریت دیتا ہے، کوئی کام سونپتا ہے، ساتھ ہمیں کہتا ہے اپنا خیال رکھنا، ہمیں اس پوری گفتگو میں صرف ایک یہی جملہ خیال نظر سمجھ میں آتا ہے کہ اپنا خیال رکھنا. انہوں نے چلتے ہوئے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھنا. تو یہ سب جو وصیت تھی، جو بھی آتا حلقہ بگوش اسلام ہوتا اسی کو یہ وصیت فرماتے کہ اپنا خیال رکھنا، اور سب اسی جملے پر ساری توجہ رکھتے کہ یہ واجب ہے، چونکہ رسول اللہ نے فرما دیا لہذا اپنا خیال رکھنا واجب ہے. ابو ذر کو بھی فرما دیا کہ اپنا خیال رکھنا، لیکن جس کے دل میں یہ بات اتر جائے، یہ نقطہ اتر جائے، یہ راز اتر جائے، پھر وہ اپنا خیال نہیں رکھتا بلکہ اس راز کا خیال رکھتا ہے، اس نقطے کا خیال رکھتا ہے، اس کردار کا خیال رکھتا ہے. باقی سب اپنا خیال رکھتے تھے لیکن ابو ذر کو اس نقطے کا خیال آ گیا. سیدھے گئے دیوار کعبہ کے پاس جا کر ببانگ دول پکارا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک نقطہ بہت سادگی کے ساتھ ابو ذر کے دل میں اتارا، اور پھر ابو ذر کو وہ کردار بنانے میں دیر نہیں لگی، تو بن گیا وہ کردار. جب انسان کو اصل مطلب سمجھ میں آ جائے پھر کس کی انتظار ہے، پھر کس کا منتظر بیٹھا ہے، اب کیا ٹھیک ہو جائے، اب کیا حالات بن جائے، اب کیا مصلحت ہو جائے. بس کہتے ہیں ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، ابھی وقت نہیں آیا. آپ 1400 اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، 1400 میں ابھی تک وقت نہیں آیا، اور آئندہ بھی 1500 وقت نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ جس کو یہ ایک جملہ سمجھ میں آ جائے کہ اپنا خیال رکھنا، وہ صدیاں گزر جائیں اس کے لیے حالات مناسب نہیں ہوتے، کیونکہ اسے ہمیشہ اپنا خیال رکھنا ہے. کوئی ایسا زمانہ ہے کہ جس میں انسان کسی راہ پر، اللہ کی راہ پر آئے اور اسے خود کو کوئی غزل نہ پہنچے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی مصیبت نہ ہو، اس کے اوپر مسائل نہ ٹوٹے، اسے مشکلات پیش نہ آئیں. مشکلات تو ہمیشہ آپ کے لیے دردناک ہیں، آپ کے لیے المناک ہیں، اور مشکلات کو دیکھ کر یہ کہنا کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو. اب توجہ فرمائیں، بہت سارے تھے ابو ذر سے پہلے آئے، حالات مناسب نہیں تھے، لیکن جناب ابو ذر جب آئے یہی جملہ جو سب کو سنایا، انہیں بھی کہا گیا کہ اپنا خیال رکھنا، ایک توصیہ تھا، ایک وصیت تھی، لیکن جس کے دل میں پیغام توحید اتر جائے اور جس کے وجود کا حصہ بن جائے، یہ پیغام اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا، پھر اس کو اپنی فکر میں نہیں رہنے دیتا تاکہ وہ اپنا خیال رکھے. اپنا خیال وہ رکھتا ہے جو اپنی طرف توجہ رکھتا ہے، لیکن جس کی توجہ خدا کی طرف ہو جائے وہ پھر جگہ جگہ خدا کا خیال رکھتا ہے، نہ اپنا خیال رکھتا ہے. وہ راہ خدا کا خیال رکھتا ہے، وہ فریضہ الہی کا خیال رکھتا ہے، وہ واجب خدا کا خیال رکھتا ہے، نہ صرف اپنی ذات کا خیال رکھتا ہے. یہ کردار تھا. اور پھر اس کے بعد شہادت تک، پیغمبر اکرم کے اس مجاہد اور مبارز صحابی کی شہادت تک، آپ دیکھیں کوئی لمحہ، کوئی دن حضرت ابو ذر کی زندگی میں معمول کا نہیں گزرا جیسا دوسروں کی زندگی کا گزرتا تھا. کیسے زندگی بسر کی؟ کردار یہ ہے. کیسے زندگی بسر کی؟ جتنی عمر رسول اللہ کے ساتھ بسر کی، آخر میں رسول اللہ سے جو خطاب پایا ابو ذر نے، وہ یہ تھا کہ آسمان نے، ما اغلت السما واقلت الخضرا، یعنی آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر. اصدق القول، کہ رسول اللہ کی زبانی یہ خطاب ملا، سب سے زیادہ اصدق القول و اسرح القول، سریع ترین لہجے والا انسان حضرت ابو ذر، صراحت لہجہ، نہ دبنا. رحلت رسول اللہ کے بعد سراپا احتجاج، سراپا نہضت، سراپا تحریک، سراپا پیغام، کہیں بھی آرام سے نہیں بیٹھتا یہ انسان. اور آخر کار اپنی اسی زبان کے ہاتھوں اور اپنے اسی کردار کے ہاتھوں وہ دن دیکھنے پڑے ابو ذر کو، وہ دن دیکھنے پڑے گا جس پہ معصومین نے بھی افسوس کیا، گریہ کیا ابو ذر پر. خلیفہ سیوم کے زمانے میں ابو ذر کا کردار یہاں جا پہنچا کہ مدینے میں رہنا مصلحت نہیں ابو ذر کے لیے، جلاوطن کر دیا گیا. جلاوطن کر کے یہی موجودہ وادی بقا لبنان، سرزمین حزب خدا، سرزمین جند اللہ، سرزمین عزت و افتخار، سرزمین کردار، سرزمین حسینیت. پہلی دفعہ، پہلا شیعہ جس کا قدم پڑا اس وادی بقا میں حضرت ابو ذر، اور وہ بھی جلاوطن کر کے بھیجا گیا. ایک جلاوطن شیعہ جب ایک نقطے پہ پہنچا، کردار یہ ہے. ابو ذر نہیں گئے کہ وادی بقا میں زیتون کے درخت ہیں، بہت خوبصورت وادی ہے، وادی بقا لبنان کی، فلسطین اور لبنان کا جو مشترکہ علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت. نہیں گئے اس کے موسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وہاں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. کیوں وادی بقا میں بھیجا؟ اس لیے کہ یہ وادی بقا، یہ لبنان دمشق کے تابع تھا، اور دمشق پر وہ صفاق اور جلاد کی حکومت تھی، امیر شام اس کی حکومت تھی، جو کسی پر رحم نہیں کرتا تھا، اور خصوصاً محب علی پر رحم نہیں کھاتا تھا. خاندان رسول اللہ سے جو محبت رکھتا تھا اس پر رحم نہیں کھاتا تھا. لہذا مدینے سے جلا وطن کر کے اس کی قلمرو میں بھیجا تاکہ صبح و شام ایسے گزریں، ایسے مصائب نازل ہوں ابو ذر پر کہ بھول جائیں، اپنا مذہب بھول جائے، اپنا مکتب بھول جائے، یہ نعرے بھول جائے. ابو ذر کے نعرے سب قرآنی تھے. جہاں بھی دیکھتے کسی سرمایہ دار کو، کسی بڑے سیٹھ کو، سورہ توبہ کی آیات تلاوت کرتے. دیکھیے کہاں کہاں سورہ، ہم کہاں تلاوت کرتے ہیں آیات، ابو ذر کہاں تلاوت کرتے تھے آیات. جب بھی کوئی بڑا سیٹھ نظر آتا، یہ سیٹھ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے محنت مزدوری سے مال کمایا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیت المال مسلمین سے سارا کچھ اکٹھا کر لیا تھا، جن کی زبانوں پر دین تھا اور دین فضل معیشت کے لیے تھا. یہوتونہم درت معائشہم، ایسے ایسے بڑے بڑے سرمایہ دار اور سیٹھ پیدا ہوئے کہ جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، ان کے پاس ایک پیراہن نہیں تھا، ایک قمیض کرتا نہیں تھا پہننے کے لیے، واجب سطر نماز میں نہیں تھا ان کے پاس. لیکن جب یہ مرے، ان کے پاس سونا چاندی اتنا زیادہ تھا کہ مزدور بلانے پڑے سونا کاٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے. ان کے پاس استبل گوڑوں کے اور ریوڑ بکریوں کے اور بھیڑوں کے اتنے زیادہ تھے کہ کثیر تعداد فقط ان کے استبل سنبھالنے کے لیے تھی، کہ کنالوں پر محیط استبل تھے ان کے. یہ سب کچھ کہاں سے لے آئے؟ بیت المال سے. معیشت کمائی دین کے ذریعے، زبان پر دین کا نام تھا لیکن حقیقت میں معیشت کی بنیاد دین کے اوپر رکھی تھی. ان بیت المال لوٹنے والوں کو جب ابو ذر دیکھتے، سورہ بقرہ، سورہ توبہ کی آیت تلاوت کرتے، الذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ جو کنز کرتے ہیں، سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو مجدہ ہے، ان کو خوشخبری ہے عذاب جہنم کی. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. وہ یہ پسند نہیں آتی تھی، یہ آیت ان کو پسند نہیں آتی تھی. جہاں بھی ابو ذر ان کو دیکھتے یہ آیت تلاوت کرتے. آخرکار انہوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ یہ آیت ہی قرآن سے نکال دیں، یہ آیت ہی قرآن سے نکال دیں. کس کی مدد سے؟ ایک یہودی جو مسلمان ہوا تھا، یہودی جو عالم تھا، کاب الاخبار، عالم یہود، یہ مسلمان ہو کے بن گیا عالم اسلام، عالم دین مسلمانوں کا بن گیا. اس کو بلایا گیا کہ آ کے اس آیت کی مشکل حل کرو. وہ اس نے جب مشکل حل کرنے کی کوشش کی، کہا ہم نے تو رسول اللہ سے ایسے نہیں سنی ایسے سنی. ابو ذر وہاں موجود تھے خلیفہ کے دربار میں، ہاتھ بھی خالی، دائیں بائیں دیکھا اونٹ کی ران کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اٹھا کر اس زور سے کعب الاحبار کے سر میں ماری کہ ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس کو کہا کہ یہودی زادے تو آ کے ہمیں قرآن سکھاتا ہے، تو ہمیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے، تم تورات کو بگاڑ کر تورات میں تحریف کر کے ابھی قرآن میں تحریف کرنا چاہتے ہو تم. اب دیکھا نہ قرآن بدلنے دیتا ہے، نہ آیت کی تحریف کرنے دیتا ہے، نہ اپنی زبان بند کرتا ہے، لہذا ایک جلاد حکومت میں جلاوطن کر دیا گیا. وہاں گئے تاکہ ابو ذر کو ذرا سبق مل جائے، ابو ذر کو ذرا ہوش آ جائے، اور یہ شعار اور یہ نعرہ اور یہ آیات یہ سب بھول جائیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد اسی جلاد شام نے مرکز کو خط لکھا، مدینے میں خط لکھا کہ اپنا جلا وطن باغی جلدی واپس بھیج لو، ورنہ میری حکومت بھی خطرے میں ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے تو سارے علاقے کو آگ لگا دی، اس نے یہ تو جدھر جاتا ہے یہ بات کرتا ہے، انقلاب کی بات کرتا ہے، یہ تو علی کی بات کرتا ہے، یہ خاندان رسول اللہ کی بات کرتا ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے محل دیکھ کر ان پر اعتراض کرتا ہے، کاخ خضرا جہاں بھی جاتا ہے کاخ خضرا کا ذکر کرتا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو ہمارے علاقے سے نکالو. نکال دیا گیا، لیکن ابو ذر اپنا بیج بو کے چلے گئے. اگر بیج بو دیا جائے فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے یہاں بات کرنے کا، یہاں بات کا کیا فائدہ ہے؟ اگر بیج بو دیا جائے 1400 سال بعد بھی اپنا پھل دیتا ہے، بیج مرتا نہیں ہے کبھی. اگر زمین زرخیز ہو بیج کو امانت سنبھال کے رکھتی ہے. ابو ذر کا بیج دیکھا 1400 سال بعد آج نظر آیا. یہ حزب اللہ کے جوان، یہ شیعہ جوان، یہ کردار ابو ذر. ایک ابو ذر گیا بقا میں، آج ہزاروں ابو ذر وہاں نظر آتے ہیں. آج ہر فرد وہاں کا ابو ذر بنا ہوا کردار. کردار کا بیج اگر کسی سرزمین میں کوئی بو جائے وہ مرتا نہیں ہے کبھی بھی، آنے والی نسلیں اس کو امانت کو سنبھال لیتی ہیں. فرق نہیں پڑتا کہ کہاں بھی ہو. ممکن ہے وہ بیت المال کھانے والے، دمشق کی حکومت میں رہنے والے، شامی عیش و عشرت میں مبتلا لوگ، ان میں اثر نہ کرے ابو ذر کی بات، لیکن ایک نسل ضرور آئے گی جو وارث ابو ذر ہوگی. آج ساری دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کردار ابو ذر کس طرح سے بنا. یوں نہیں کہ ہم عمر ساری سننے میں اور عمر ساری سمجھنے میں لگا دیں بغیر گمانے کے، کہ وہ ہمیں اصلی نقطہ، مرکزی نقطہ بتا دو، اصل نقطہ بتا دو کیا ہے. بات گھماؤ نہیں زیادہ، وہ نقطہ بتا دو. جب وہ نقطہ ذہن میں آ جائے پھر انسان کا کردار بنانے کا وقت ہے، اور پھر کردار ادا کرنے کا وقت ہے. لیکن یہ کردار انسان کو پھر مختلف زمینیں بھی دکھاتا ہے، مختلف حالات سے بھی دوچار کرتا ہے. کردار کردار اگر انسان میں آ جائے پھر ابو ذر کو مدینے سے دمشق، دمشق سے وادی بقا، وادی بقا سے ننگے اونٹ پر مست اونٹ پکڑا امیر شام نے، مست اونٹ کے اوپر ابو ذر کو بٹھایا گیا ننگے پشت پر، ننگے پیٹھ پر، اور نیچے سے پاؤں باندھ دیے گئے. دو گھوڑا سوار اس اونٹ کے ساتھ رکھے گئے کہ جو اس کو دمشق سے لے کر مدینے تک دوڑاتے لے جائیں. یہ صرف سن کے معلوم نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، کیونکہ نہ ہم نے شتر دیکھا ہے، نہ اس کی ننگی پوچھ دیکھی ہے نہ کبھی بیٹھے ہیں اس پر. لیکن آپ اندازہ کر لیں کیا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ابو ذر مدینے پہنچے اور اس شتر سے جب اتارا گیا, رانوں کا گوشت گل کے ہڈیاں سامنے نکل آئی تھی. کردار ہے. کہا باز آ گئے, اب تو بات نہیں کرو گے, اب تو سبق مل گیا. اسی طرح زخمی رانوں کے ساتھ اٹھ کر پھر وہی آیت پڑی, والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. وہ لوگ جو بیت المال لوٹ لیا, جنہوں نے حق خدا لوٹ لیا, حق مسلمین لوٹ لیا اور غاصب ہیں, ان کو پھر بشارت ہے عذاب کی, جہنم کی, یہ سب کے سب اہل جہنم ہیں. اب بھی جب رانوں کی ہڈیاں سامنے آ چکی ہیں, پھر کہا کہ اس کو روضہ میں بھیج دو. روضہ جس میں نہ پانی ہے, جس میں نہ کھانا ہے, جس میں نہ خوراک ہے, جس میں نہ سایہ ہے. مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک آبادی ہے روضہ, آج بھی بعض لوگ جاتے ہیں وہاں. آخر یہ کردار رسول اللہ کے ہاتھ کا بنا ہوا روضہ کے خشک صحرا میں چلا جاتا ہے. وہاں بھی آنے جانے والے کاروانوں کو جو حج کے لیے گزرتے ہیں روک کر پھر اپنا پیغام سناتا ہے. اور جس عالم میں جان اپنی جان آفرین کو سپرد کرتا ہے, وہ نقشہ جس میں, وہ منظر جس میں ابو ذر کی جان کنی کا عالم ہے, وہ فقط کربلا میں نظر آتا ہے. یہ وہ کردار تھا جو عاشورہ 60 ہجری سے پہلے ایک عاشورائی کردار تھا. ابو ذر کا کردار ایک عاشورائی کردار ہے. ایک نمونہ پیش کیا فقط آپ کی خدمت میں, ورنہ بیسیوں نمونے ایسے موجود ہیں کربلا سے پہلے جنہوں نے اپنا کردار عاشورائی بنایا. یہ 72 انسان, اور مطلب جیسے پہلے عرض کیا کہ معروف تعداد ہے, مشہور ہو گیا ہے یہ 72, ورنہ 102 یا 103 شہداء کربلا کے باقاعدہ جن کی تاریخ اور نام اور سب ذکر کیا گیا مقاتل میں تاریخ ہوئی, 100 سے اوپر ہیں مسلمان. یقیناً شہداء کربلا کی تعداد بنو ہاشم اور انصار دونوں ملا کر 100 سے اوپر ہے, لیکن معروف 72 ہو گیا ہے. 72 سے مراد یعنی کل شہداء کربلا. یہ کردار یہ کیسے بنتے ہیں؟ ابو ذر کا کردار کیسے بنتا ہے؟ میں کردار سیرت معصوم کی بات نہیں کر رہا, کہ اگرچہ ہمارا فریضہ ہے کہ معصوم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنائیں, سیرت کو اپنے لیے اسوہ بنائیں, حکم ہے, دستور ہے, لیکن اب وہ بات, اس کے لیے بھی مقدمے کی ضرورت ہے, تمہید کی ضرورت ہے. کسی اور فرصت میں انشاءاللہ وہ مطلب عرض ہوگا, کیونکہ بعضوں کے ذہن میں شبہ ہے, خدشہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معصومین کو خدا نے جو کردار بنایا, جو اسوہ بنایا, جو سیرت بنایا, وہ فقط تقدیس کے لیے ہے, پیروی کے لیے نہیں ہے. نہ, وہ پیروی کے لیے ہے, وہ اتباع کے لیے ہے, اس کو اپنانا ہے, اس کے اوپر چلنا ہے. سب سے بڑا ستم کسی حجت خدا پر یہ ہے کہ خدا کی طرف سے بنائے گئے اسوہ کو ختم کر دیا جائے, سیرت کو ختم کر دیا جائے. یعنی نام رہے لیکن سیرت نہ رہے, راہ نہ رہے, اس سیرت سے چلنے والے اور اس سیرت کو اپنانے والے نہ رہے. تو حسرت ہے معصومین کی. میں اس وجہ سے غیر معصوم اسوہ عرض کر رہا ہوں. کس طرح سے بنتا ہے یہ کردار؟ کیسے انسان اس مقام تک آ پہنچتا ہے؟ مقام انسانیت پر پہنچ کر دیکھے کہ اب میرا رول کیا ہے, مجھے کس لیے پیدا کیا گیا, میرا مقصد خلقت کیا ہے. ایک نقطہ یہ ایک عنصر عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، معرفت. معرفت کے بغیر کردار نہیں بنتا. اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو کہ معرفت کے بغیر کردار بنے گا، اس ذہن سے نکال دیں. آج تک نہیں بنا، اس کے بعد بھی نہیں بن سکتا. اور اس کے اوپر معصوم کی سند اور تائید موجود ہے، فرمان معصوم کہ بغیر معرفت کے کردار نہیں بن سکتا، جہالت اور نادانی میں کردار نہیں بن سکتا، اندھیرے اور ظلمت میں کردار نہیں بن سکتا. کردار بنانے کے لیے دو کاموں کی ضرورت ہے، ایک کردار کچھ جراثیم ختم کرنا، کیونکہ جو چیز آپ بنائیں اگر اس دیمک بھی ساتھ موجود ہو، آپ بناتے جائیں وہ چاٹ کی جائے. کردار کش، ایک کردار کشی ہے جو انسان انسان کی کرتا ہے، جس کو بعض واجبات میں سے سمجھتے ہیں. کردار کشی اپنا فریضہ اولی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ دوسروں کی کردار کشی کریں. نہ، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، کردار کش چیزیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، ہماری ذات کے اندر موجود ہیں، ایسے جراثیم جو ہمارے کردار کو چاٹ کے کھا جاتے ہیں. جیسے سرطان لگتا ہے انسان کے وجود کو چاٹ جاتا ہے، انسان کے جسم کو اور جسمانی توانائیوں کو، کسی طرح انسان کے اندر ایک سرطان سے مہلک چیز جو روح اور نفس انسان میں ہے، جو کردار انسانی کو چاٹ جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے. اور وہ ہیں خواہشات. خواہشات اگر انسان میں آ جائیں، کہ ہیں ہر ایک میں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر خواہشات نہ ہو، لیکن یہ خواہشات جب بے قابو ہو جائیں، یہ خواہشات جب تربیت نہ ہو، یہ خواہشات جب پرورش نہ ہو، یہ خواہشات جب تک کسی تدبیر میں، کسی نظام میں نہ آ جائیں، بے لگام ہو جائیں، یہ خواہشات انسان کے کردار کو چاٹ جاتی ہیں، یعنی بننے ہی نہیں دیتی کوئی چیز. خواہشات اور کردار نہیں بن سکتے. یہ وہ خوف تھا امت کے بارے میں، معصومین کے دل میں. یہ حدیث نبوی بھی ہے اور علوی بھی ہے، یعنی دو معصومین سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے. ان اخفف ما اخاف على امتی، سب سے زیادہ جس چیز کی پریشانی اور نگرانی اور خوف ہے اپنی امت کے بارے میں، وہ دو چیزیں ہیں، اتباع الہوا و طول العمل، ایک خواہشات کی پیروی اور ایک لمبی آرزویں. خواہشات کی پیروی اور لمبی آرزو ہوتی ہے. بعضوں نے بڑا اپنی زندگی سے بھی بڑا نقشہ بنایا ہوتا ہے. ابھی ایک اور مومن تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے مہمان آئے، بعض علاقے ہیں جن میں جوتا خاص قسم کا بنایا جاتا ہے، پورا وہ گاڑی کا جو ٹائر ہوتا ہے وہ پورا جوتے کے نیچے سول لگا دیتے ہیں. ہیں بعض علاقوں میں، یا مضبوطی کے لیے یا فیشن کے لیے یا جس طرح سے بھی کہیں، پورا گاڑی کا پہیا نیچے کاٹ کے جوتے کے نیچے لگا دیتے ہیں. یہ جوتا پہن کے ایک آدمی آیا زیارات کے لیے، اس نے جوتا اتار کے اپنا، یا رش ہوتا ہے حرم میں، کہا جوتا اتار کے رکھا انہوں نے، یہ بھی ساتھ تھے. تو ساتھ ایک اور مومن تھے، کسی اور ملک کے تھے، تو انہوں نے جو جوتا رکھا، تو جوتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگے کہ تم مسلمان ہو؟ تو کہا یہ نماز میں آگے بیٹھے تو مسلمان نہیں ہے. بعض اوقات نا عجیب سوال کرتے ہیں لوگ، واضحات کا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن اس کا سوال وہ منخیز تھا. کہا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہے. تو نماز پڑھ رہے ہیں تو مسلمان ہے؟ کہا خدا پہ ایمان ہے؟ کہا ہاں ہے. اللہ پہ ایمان ہے؟ قیامت پر بھی ہے ایمان؟ قیامت پر بھی ایمان ہے. یعنی تم بھی مرو گے، قیامت میں جاؤ گے؟ کہا ہے. کہا مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ہو قیامت پر. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جوتا تو ہم نے جو بنایا، یہ تو قیامت کے بعد تک کے لیے بھی بنایا ہے. یہ تو کبھی نہیں پھٹے گا, یہ تو بلا جوتے سے لگتا ہے کہ تم کبھی نہیں مرو گے. بعض اوقات کام ہم ایسے کرتے ہیں جس سے یقین ہو جاتا ہے کبھی نہیں مرنا, اللہ پہ ایمان نہیں. طول العمل, منصوبے, اتنے لمبے منصوبے, مرنا نہیں ہے, موت نہیں آنی. اور دوسرا اتباع الہوا, خواہشات کی پیروی. خواہشات کی پیروی ایک ایسی خواہشات, ایک ایسی دلدل ہے, ایک ایسا جوہر ہے خواہشات کہ جس کے اوپر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے. دیکھیں کردار کو اگر ایک بلڈنگ سے تشبیہ دیں, آپ کو پہلی اینٹ رکھنا پڑتی ہے بلڈنگ بنانے کے لیے, یا یہاں جیسے وہ لکڑی کا وہ دباتے ہیں نیچے, کوئی ہر جگہ بلڈنگ الگ طریقے سے بنتی ہے. اگر جوہر ہو, پانی ہو نیچے, دلدلی زمین ہو, جو کچھ بھی اس کے جس کے اوپر رکھے وہ ڈوب جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ایسی جگہ آپ 100 سال اینٹیں رکھتے رہے کبھی بلڈنگ نہیں بنے گی, کیونکہ جو اینٹ رکھیں گے پہلے اس کو ایک سہارا چاہیے, رک جائے, ٹک جائے, تاکہ اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھ سکیں. کردار کے لیے انسان کو جو اینٹیں رکھنی پڑتی ہیں عمارت کے کردار تعمیر کرنے کے لیے, اس کو سہارا چاہیے. یہ اگر دلدلی زمین ہو, خواہشات کی زمین ہو, خواہشات کی زمین ایک ایسی ہے کہ جس کے اوپر جو بھی رکھو, جو کام کرو وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ ڈوب جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. خواہشات کچھ بھی نہیں چھوڑتی, دیمک سے زیادہ خطرناک خواہشات ہیں, اور وہ بھی ابری ہوئی خواہشات, بڑکی ہوئی خواہشات. اور ان انسانوں کے لیے کردار بنانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ جہاں کی پوری انڈسٹری ہی فقط خواہشات بڑھکانے میں مشغول ہو, جہاں کا پورا کلچر, اس کا کام فقط خواہشات بڑھکانا ہو, سوئی ہوئی خواہشات جگانا اور بڑھکانا. وہ خواہشات بھی جگا دینا کہ جو اگر ہم اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو کبھی بھی ان کو چیڑے گی بھی نہیں, سوئی رہے وہ. ویسے ہی کچھ خواہشات تو خود ہی بھڑک اٹھتی ہیں, بس وہ بھوک اس کو بڑھکانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی چند گھنٹے بعد بھڑک اٹھتی ہے. پیاس ایک ایسی خواہش ہے جو خود ہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھڑک اٹھتی ہے. بلوغ کے بعد کچھ اور خواہشات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. یہ وہ خواہشات ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ان خواہشات کو جو خود ہی بقدر کافی بڑھتی ہوتی ہیں, ایسے ماحول میں انسان ہو جہاں ہر طرف زمین و آسمان, در و دیوار, آب و ہوا سب کے سب خواہشات بڑھکا رہی, در و دیوار, نگاہ اور سماعت سب خواہشات بڑھکا رہے ہیں, وہ بل بڑھکی ہوئی خواہشات کے اوپر انسان کیسے کردار بنائے. خواہش تو ایک ایسی چیز ہے, بڑھکی ہوئی نہ بھی ہو, اپنے اعتدال میں ہو, پھر بھی کردار نہیں بن سکتا. چیزیں کہ خواہشات میں طغیانی ہو, خواہشات میں طوفان ہو, خواہشات میں تلاطم آیا ہوا ہو, اور ان انسان سے توقع یہ کردار بنائے گا اپنا. کردار کی عمارت کو ایک ثابت زمین چاہیے, ایک ثابت روح چاہیے, ایک ثابت نفس چاہیے, ایک مطمئن نفس چاہیے, تاکہ اس کے اوپر کردار کی زمین ہموار کی جا سکے, بنائی جا سکے, اور کردار کی عمارت اس کے اوپر تعمیر کی جا سکے. اب وہ خواہشات جو ڈھونڈی جاتی ہیں, تلاش کی جاتی ہیں, اور ان کو پھر ابھارا جاتا ہے. خواہشات کی زندگی, یہ تہذیب, مغربی تہذیب جو مسلمانوں میں, یہاں رہنے والے نہیں, جو اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں, اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں, وہاں بھی اگر دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت خواہش, آرزو, جنت ان کی مغربی تہذیب ہے. اگر مغرب میں نہیں آ سکتے, وہ گھر میں ہی مغرب بنا لیتے ہیں. بہت سارے ایسے, انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے وہی مغرب بنا لیا اپنے لیے. وہ کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ شخص گیا تھا لاہور دیہاتی, کہ لاہور کیا ہوتا ہے, سنا وہ بہت تھا اس نے لاہور کا تذکرہ. لاہور میں گیا, اس نے دیکھا لاہور میں کیا ہوتا ہے, زیادہ تو نہیں دیکھ سکا, کسی جگہ اس نے دیکھا کہ لوگ اس زمانے میں, شاید آج بھی ہوتا ہوگا, وہاں پر لوگوں نے بیت الخلاء چھتوں میں بنایا ہوا تھا, اس کو جو چیز اپنی آبادی میں اور لاہور میں مختلف نظر آئی وہ یہی تھی کہ ہم کھیتوں میں جاتے ہیں یہ چھت پر چلے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہم خود اپنے علاقے گاؤں میں لاہور بنا سکتے ہیں. واپس آیا, آ کر اپنی چھت پہ چڑھ گیا, بیٹھ گیا. کسی بزرگ نے اس کو منع کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو بدتمیزی, تو کہا کہ یہ بڑے جو پرانے لوگ ہیں, فکر پرانی ہے, یہ ہمیشہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہم جوان چاہتے ہیں لاہور بنا, ہی ہمیں لاہور نہیں بنانے دیتے. بعض لوگ ہیں ایسے جنہوں نے وہی مغرب بنا لیا. کیسے مغرب بنتا ہے؟ خود پردہ اتار دینے سے مغرب بن جاتا ہے, جسا ننگا کر لینے سے مغرب بن جاتا ہے, خواہشات اپنی برملا بڑکا لینے سے مغرب بن جاتا ہے. خوب اس کے لیے کیوں اتنا دور جائیں, ہم یہیں بیٹھ کر اپنی خواہشات بڑکا لیتے ہیں, یہی بیٹھ کر مغرب بنا لیتے ہیں. مغربی تہذیب بنانا کسی جگہ بھی بن سکتی ہے, یعنی خواہشات کے اوپر رکھا ہوا کلچر یہ مغربی تہذیب ہے. فقط خواہشات کے اوپر, اس کا مخاطب خواہشات ہیں, اس کا مقصد خواہشات ہیں, اس کا ہدف خواہشات ہیں, اور خواہشات کی دنیا کو اس نے آباد کرنا ہے تاکہ خرد کی دنیا کم ہو جائے, عقل کی دنیا کم ہو جائے, شعور کی دنیا کم ہو جائے, سوچ کی دنیا کم ہو جائے. فقط دو دن کی خواہشات کی خاطر سات دن اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے تاکہ دو دن خواہشات کی تکمیل کر سکے. خواہشات کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا انسان, مرا ہوا انسان, اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کردار کی؟ اب رہتا کہیں بھی ہو, اگر خواہشات کے اوپر آ گئی اس کی زندگی, یہ کردار نہیں بنا سکتا. کسی دوسرے پوچھا کہ آپ کی صحت خراب ہے, کسی انسان سے دوسرے آدمی نے ہمدردی کا اظہار کیا کہ صحت تمہاری بہت ڈاؤن ہے, اپنی صحت کا خیال رکھا کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش تو بہت کرتا ہوں, پان کھاتا ہوں, بیڑی پیتا ہوں, چائے پیتا ہوں, سگریٹ پیتا ہوں, لیکن پھر بھی جان نہیں بنتی. یعنی یہ سارے کام کرنے کے باوجود جان نہیں بنتی, صحت نہیں بن رہی میری. تو ہمارا بھی کردار نہیں بنتا, کردار کی کمزوری, کردار کی کمی ہے. اگر کہا جائے کہ اپنے کردار کا خیال رکھو, کردار بناؤ, خوب ہم کہتے ہیں یہ بھی خواہش تکمیل کرتے ہیں, یہ بھی خواہش تکمیل کرتے ہیں, اس خواہش پر بھی عمل کرتے ہیں, یہ بھی آرزو ہے دل میں, لیکن اس کے باوجود کردار نہیں بنتا. سمجھ میں نہیں آتی کیسے نہیں بنتا. مگر آرزوؤں سے اور خواہشات سے کردار بنیں گے ہمارے؟ یہ دیمک ہے کردار کی, یہ دلدلی زمین ہے جس کے اوپر کردار کی پہلی اینٹ ہی نہیں رکھی جا سکتی. آپ جو بھی رکھیں گے وہ خواہشات کی دلدل میں غرق ہو جائے گا. کوئی عمل اگر ہو وہ بھی غرق ہو جائے گا, کوئی نیت اگر ہو وہ بھی غرق ہو جائے گی. خواہشات کی دنیا میں دین فقط تسلی کے لیے ہوتا ہے, دھارت کے لیے, دل کے بہلانے کو. مرزا غالب نے کہا تھا نا کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. آخر یہ دل بہلانا بھی ہمارے لیے چیلنج ہے, اس کو کس طرح بہلائیں؟ دل بہل جائے ہمارا, دل بہلانے والا دین, اس سے کردار نہیں بنتا. آپ مسیحیت کو دیکھیں, چونکہ مسیحیت جس معاشرے میں تھی اس معاشرے کی بنیاد خواہشات کے اوپر رکھی گئی. لیکن مسیحیت کو یوں نہیں کہ بالکل جھاڑو دے کے نکال کے باہر کر دیا گیا کہ اب اس کا کوئی استعمال و مطلب نہیں ہے, نہ. اس مذہب کو خواہشات کے تھکے ہوئے کے لیے, چونکہ خواہشات بھی تھکا دیتی ہے نا انسان کو, اکتا جاتے ہیں, خواہشات کے دردماندہ, خواہشات کے درماندہ, خواہشات کے تھکے ہوئے, خواہشات کے بوجھ تلے دبے ہوئے, ان کو بھی تو کوئی ہو آخر جا کر. تھک جاتا ہے جب انسان, کوئی تسلی دینے والا ہو, کوئی چارج دینے والا ہو. چرچ ان ہوس پرستوں اور نفس پرستوں اور خواہشات پرستوں کی تسلی کا مرکز بن گیا ہے. ایک دین ہے, یہ بھی ایک دین ہے کہ جب خواہشات سے تھک جاؤ, اکتا جاؤ, پھر آ کے دل کو تسلی یہاں دے لو. خوب چرچ میں جا کر جو دعا مانگیں گے وہ کدھر جاتی ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا پرواز کر کے خدا تک جاتی ہے، یہ دعا دلدل خواہشات میں غرق ہو جاتی ہے، یہ ڈوب جاتی ہے، خواہشات کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے، خواہشات کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے، خواہشات کی دلدل میں دھسے ہوئے، جب کوئی آ کر ہفتے میں ایک عبادت بھی کریں وہ عبادت پر عروج نہیں کرتی، وہ نماز اوپر نہیں جاتی، وہ وہی خواہش کی دلدل میں غرق ہو جاتی ہے، تو کردار نہیں بناتے، کردار وہ نماز بناتی ہے جس کو سہارا ملے، جس کو ثابت زمین فراہم آئے، جس کو نفس ملے، جس کو روح ملے، جس کو اطمینان ملے، تسلی کا دین، دھارس کا دین، دل کے بہلاوے کا دین، ہفتے کے آخر میں جا کر تھوڑی دیر چرچ سے ہو کر آگے اب اگلے ہفتے کے لیے دل تھوڑا مطمئن ہو گیا، یہ حالت دیکھ لیں تمام ادیان کے، ابھی ہندو سکھ انہوں نے بھی دیکھا دیکھی، جب جو بھی آئے گا اس سرزمین شہوات پر مذہب ساتھ لے کر آتا ہے، اس لیے کہ یہ مذہب کام دیتا ہے کہ جب خواہشات سے تھک جائیں گے پھر اسے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا تسلی دو، تھوڑا سا بہلاؤ دل، دل بہلاؤ ہمارا، یہ نواب لوگ بڑے وڈیرے چودھری یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے نوکر ماسیاں ساتھ لے کے جاتے ہیں، ماسیاں وہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں کہتے ہیں، یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ جہاں بھی پڑاؤ ڈالیں گے یہ ان کی خدمت کریں گے، کوئی پاؤں دبائے گا ان کے، کوئی جوتے صاف کرے گا ان کے، کوئی کھانا دے گا، کوئی دسترخوان بچائے گا، کوئی ہاتھ دھلائے گا ان کے، ہر ایک کوئی خاص مالشی ساتھ لے کے آتے ہیں، بعض ہیں حج پہ جاتے ہیں مالشی ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ طواف کرتے کرتے کہیں بھی ان کا کندھا چڑھ جائے وہیں بیٹھ کے مالش کروا لیتے ہیں، اس لیے کہ حج میں ہمیں حج تو مقصود نہیں ہوتا، کندھا برابر رکھنا خود ضروری ہوتا، کتنے لوگوں کو دھکا دیا، کتنا اسلم کیا کیا کیا، کتنی گالیاں منہ سے نکلی، ہوتا ہے نا کندھا کسی نے رش ہوتا ہے وہاں پر، کندھا لگ گیا گھما دیا اس نے میرا، وہی گالی دیتا ہے کافر کے بچے نے میرا کندھا ہٹا دیا، طواف میں گالی بھی دے رہا ہے اور اپنے کندھے کی فکر میں ہے، وہ بھی کندھا کبھی اتنا خیال رکھتا ہے چڑھ جاتا ہے، کبھی پٹھا چڑھ گیا، مالشی ساتھ لے کے جاتا ہے کہ وہیں پر اس کو سیٹ کر دے، بعض ہے خواہشات کی دنیا میں بھی مذہب ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ مذہب مالشی ہے ان کا گویا، یہ بھی ان کی خستگی اتارتا ہے، مالش سے خستگی اترتی ہے نا، خواہشات زیادہ تھکا دیتی ہیں انسان کو، خواہشات کے اندر دبے ہوئے، خواہشات کے تھکے ہوئے، خواہشات کے درماندہ، مذہب میں بہلاوا ہے ان کے لیے، یہ بھی کردار بنا سکتا یہ مذہب جس کی بنیاد پھر خواہشات پر ہو، کوئی مذہبی فریضہ انجام دے کر پھر نوبت آ کر میں خواہشات پر، اختتام پھر خواہشات پر، ہر چیز کے آخر میں کہتے ہیں دعا کرنا، التماس سے دعا، دعا کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ دعا کی مومنین کے لیے، سب حاضرین کے لیے، ایک نے بھی آمین نہیں کہا، دعا کیا کی تھی؟ قبرستان میں انہوں نے کہا مجلس پڑھوا کر، مجلس پڑھی قبرستان میں، آخر میں دعا کی کہ پروردگارہ ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، کسی نے بھی آمین نہیں، وہ ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ ہم نے اسے کہا تھا دعا کرو، یہ الٹا نفرین کر رہے ہیں، دعا سے مقصود کیا ہوتا ہے ہمارا؟ یعنی خواہشات، وہ خواہشات جو ہم خود پوری نہیں کر سکے، پیسے کم پڑ گئے، وہ خواہشات سینٹر میں جا کے پوری کر لیں گے، وہ خواہشات مولانا سے کہیں گے کہ آپ تھوڑی مدد کریے ہماری، باقی تو ہم نے خود حاصل کر لی ہے، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں، اس کے لیے سارا زور مار دیا نہیں ہو سکتی، بعض اوقات خود مذہب خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے خواہشات کی تکمیل کا، اتباع الہوا، سب سے بڑی چیز جس کی بابت پیغمبر پریشان ہے اپنی امت کے بارے میں، ان اخوف ما اخاف علی امتی، عمران میں سب سے زیادہ پریشان اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کے بارے میں، اپنی امت سے متعلق دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ پیغمبر پریشان، کون سی دو چیزیں؟ اتباع الہوا، خواہشات. اور خواہشات جب مقدس بھی بن جائیں، معمولی آدمی کی خواہشات معمولی ہوتی ہیں لیکن بعض بڑی مقدس خواہشات ہوتی ہیں. آپ پیر کی خواہشات دیکھیں وہ بڑی مقدس ہوتی ہے، کیونکہ پیر خود بڑا مقدس ہوتا ہے، اس کی ہر خواہش بڑی مقدس ہوتی ہے. ایک عالم کی خواہشات بھی مقدس ہو جاتی ہیں. خواہشات تو خواہشات ہوتی ہیں، خواہش کو بھی مقدس نہیں ہو سکتی. خواہش سے مراد یہاں پر آپ سمجھے کیا عرض کر رہا ہوں، ہم اردو میں کبھی یا فارسی میں الفاظ جا بجا کرتے بعد میں سوال بھی کرتے ہیں جی خواہش کا تو یہ بھی معنی بنتا ہے، خواہش کا تو یہ بھی معنی بنتا ہے، وہ گھمانے کی پھر کوشش کرتے ہیں اس کو، نہ گھمائی نہیں بات کو. خواہش سے مراد یعنی ہوس، خواہش سے مراد درخواست، خواہش سے مراد ریکویسٹ. فارسی میں کہتے ہیں خواہش میں کنم، وہ خواہش میں کنم والی خواہش یہاں پر مراد نہیں ہے. کوئی کہے کہ ہماری تو وہ خواہش فارسی والی ہے. خواہش یعنی ہوس، یہ جب مقدس بن جائے اور خطرناک ہو جاتی ہے. تقدس کبھی اس کے اوپر رنگ چڑھا دیا جائے، یہ ہماری خواہش تو بڑی مقدس خواہش ہے. خواہشات کے پجاری عبید الدنیا کا بھی کردار نہیں بنا سکتے. انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو چیزیں بنا سکے، یعنی دنیا بھی بنائے کردار بھی بنائے، یہ نہیں ہو سکتا. یا دنیا بناؤ یا کردار بناؤ. اگر دنیا کا محل تعمیر کر لیا کردار کی فاتحہ پڑھ دو، اور اگر کردار بنایا پھر ذرا دنیا دھنی سے فاصلہ لینا پڑے گا. لہذا کوئی با کردار انسان آپ کو دنیا پرست نظر نہیں آئے گا. زندگی اور دنیا میں فرق پہلے شروع میں کیا ہے، یہ بعض مومنین احتیاطاً دیر سے آئے ہیں گے، ہاں ثواب کے آخر میں جا کر شامل ہو جائیں. ان کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اور زندگی میں فرق ہے. دنیا زندگی کو نہیں کہتے، زندگی بناؤ کردار بھی بنتا ہے، لیکن دنیا اور کردار ایک ساتھ نہیں بن سکتے. زندگی اور کردار بن سکتے ہیں چونکہ کردار کا ہی دوسرا نام زندگی ہے، زندگی کا ہی دوسرا نام کردار ہے، لیکن دنیا اور کردار نہیں بن سکتے. بڑے بڑے لوگ پڑھ لکھ کر بھی عالم بھی جو کردار نہیں بنا سکے، دنیا بنائی ایک ایسے مقام پر جا کر، چونکہ دلدلی زمین پر ساری بنیاد رکھی ہوئی تھی، لہذا ایک وقت میں جا کر یہ ساری عمارت گرتی ہے، درام سے گر جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں کتنے جنہوں نے دنیا کی بنیاد پر، ہوس کی بنیاد پر اپنی دین کی عمارت رکھی ہوئی تھی اور ظاہر لوگوں کو بتایا ہوا تھا یہ دین ہے، لیکن ایک موقع پر جا کر وہ دلدلی زمین میں سب کچھ غرق ہو گیا، یعنی خواہشات کی دنیا میں سب کچھ غرق ہو گیا. کیوں؟ اس میں جملے ہیں عربوں کے، عربی زبان کے. ایک بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ جس انداز سے ہوا، ایک محاورہ بن گیا ہے عربی زبان میں، ضرب المثل بن گئی ہے بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کا دن. کہتے آخری حکمران جو بنو امیہ کا تھا، اس شجرہ ملعونہ کا آخری حلقہ، اس کا نام تھا مروان، مروان حمار اس کو کہتے تھے، اور معروف تھا اپنے زمانے میں مروان حمار، مروان گدا. جب اس کی جنگ ہوئی عباسیوں کے ساتھ، اثنائے جنگ میں یہ خود لڑ رہا تھا، کمزور پڑ چکے تھے، فوجی ان کے پاس کم تھے، جنگجو کم تھے، جو مٹھی بھر تھے ان کو لے کر یہ عباسی لشکر کا مقابلہ کر رہا تھا. جنگ عروج پر تھی اور اس کو جنگ کے اثنا میں، ہاں اب آج کی اصطلاح کے مطابق واش روم جانا پڑ گیا، وہ تو روم نہیں تھا اس وقت، ہاں لاہور جانا پڑ گیا. اس کو حاجت محسوس ہوئی، یہ گھوڑے سے اترا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا. عباسی لشکر کا کوئی آدمی اس کو تاڑ رہا تھا، اس نے موقع پا کر، وہ بھی بڑا شجاع تھا، اس نے موقع پا کر یہی کرا کر اس کو قتل کر دیا اسی حالت میں. یہاں سے بنو امیہ کے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ مروان مارا گیا، خلیفہ مارا گیا، حکمران. جب خلیفہ مارا گیا بس ختم، سب کھیل ختم، شکست ہو گئی. یہ آخری بنو امیہ کا بستہ بند ہو گیا. اس عمل کو وہ بولا کہتے ہیں عربی میں، محاورہ عربوں نے یہ بنایا کہ ذہبت دولت ببولت، یعنی پوری سلطنت تاریخی وہ ایک پیشاب کی نظر ہوگی. ذہبت دولت ببولت، پوری حکومت ایک عمل کی نظر ہوگی. یہ محاورہ کہاں بولا جاتا ہے، عرب کہاں بولتے ہیں، یہ محاورہ بن گیا، ضرب المثل ہے ابھی، کہ جہاں پر ایک خواہش کی نظر سال ہا سال کی محنت انسان کی ایک خواہش کی نظر ہو جائے. بعض لوگ ہیں ایسے جو بہت محنت کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن سب کچھ آخر میں آ کر ایک خواہش میں ڈبو دیتے ہیں، ایک ہوس میں ڈبو دیتے ہیں. یہ ہوس کسی طرح سے بھی سر اٹھا لیتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کے اقتدار و شکو کا خاتمہ اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح بنو امیہ کے شکو کا خاتمہ ہوا. شخصیت کا شکو کیسے ڈوب گیا، ایک خواہش میں. کردار سارا ایک خواہش میں، خاندانی وقار سارا ایک خواہش میں، عزت و شرف و کرامت ساری ایک خواہش میں، مقام و مرتبہ سارا ایک خواہش میں، ایک خواہش میں سب ڈوب جاتا ہے. خواہشات کے اوپر جس چیز کی بنیاد رکھے ناپائیدار ہے. کردار کی بنیاد خواہشات پہ نہیں رکھی جا سکتی، کردار کو اس سے زیادہ مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے. کردار کو معرفت کی ضرورت ہے، کردار کو ایک ایسے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے، کردار کو ایک مضبوط عزم کی ضرورت ہے. دو چیزیں کردار کے لیے بنیادی رکنیت رکھتی ہیں، عزم اور جزم. جزم یعنی معرفت اور عزم یعنی ارادہ. یہ یقین محکم، اقبال نے جو کردار کے اصول بیان کیے، یہ یقین محکم، عمل تیہم، کردار کے لیے دو بنیادیں. عمل تیہم، کردار وہ چیز ہے کہ اگر ایک دن کا بھی وقفہ آ گیا، بنا وہ بنی ہوئی ساری عمارت ختم ہو جاتی ہے. وقفہ نہیں آنے پائے. جب ایک بنیاد رکھ دی، تعمیر کی بنیاد رکھ دی عمارت کی، اب اس کو مسلسل اوپر لے جانے کی ضرورت ہے. بعض بیچ میں تھک جاتے ہیں، جس دن تھک جائے اس دن درار پڑ جاتی ہے. بچپن میں ایک پڑھتے تھے ایک سکول میں، مدرسے میں، وہاں مزدور نہیں آئے، لینٹر پڑھ رہا تھا عبارت پر، جو مزدور انہوں نے بلائے تھے لینٹر ڈالنے کے لیے وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے لڑکے ہیں ادھر بچے پڑھنے والے، ان سے کہو کہ ہماری مدد کریں. ہمیں لگا دیا گیا لینٹر ڈالنے پر. وہ دو دو تغاریاں اٹھاتے تھے، پھر تھک جاتے تھے، بچے کتنا کام کر سکتے ہیں. اور انہوں نے تھوڑا سا ڈال دیا لینٹر، باقی بچے تھکے ہانف رہے تھے کھڑے ہو کر. اور وہ جو ٹھیکیدار تھا وہ شور مچا رہا تھا کہ میرے پیسوں کو چھوڑو، وہ فلاں کام کو چھوڑو، سب کو چھوڑو، آپ کی بلڈنگ خراب ہو رہی ہے. وہ بلڈنگ کیسے خراب ہو رہی؟ کہا کہ اس بلڈنگ میں اگر یہ سیمنٹ جو آپ نے ڈال دیا اور اب بیٹھ کے ہانپ رہے ہو، یہ یہی خشک ہو جائے گا، اور جب نیا حصہ ڈالو گے تو وہ پہلے کے ساتھ جڑے گا نہیں، ملے گا نہیں. یہاں پر یہ درار بن جائے گی، ساری زندگی ٹپکتا رہے گا، ساری عمر ٹپکتا رہے گا، اور مجھے بدنام کرو گے. وہ باپ اس وقت ہم سمجھتے تھے شاید لینٹر کے لیے صرف ہوتی ہے، لیکن بعد میں سمجھ میں آئی کہ نہ کردار میں بھی ایسے ہی ہے. اگر فقط 70 دن عزاداری کر کے کچھ نہ کچھ بنا لیا, 70 دن عزا کر کے کچھ نہ کچھ بنا لیا اور باقی 300 دن اگر وقفے ڈال دیا بیچ میں, تو اگلے سال آنے تک اس میں جو درار پڑ چکی ہوگی وہ پر کرنا. کیوں ٹپکتے رہتے ہیں ساری زندگی ہم؟ اس لیے ٹپکتے ہیں, یہ چھت ٹپکتی اسی لیے ہے کہ اس میں درار پڑ جاتی ہے. کیوں وقفہ آتا ہے بیچ میں؟ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے, عمل پہ ہم ایک تسلسل کا نتیجہ ہے کردار, صبح و شام کی مسائی کا نتیجہ ہے کردار. اگر ایک لحظے غفلت کی وہ بنا بنایا سب خراب ہو جائے. خصوصاً ایسی سرزمین پر رہ کر جہاں خواہشات ابھارنے کا ہی سارا ماحول ہو, وہاں رہ کر کردار بنانا, لیکن بن جاتا ہے, مایوس نہ ہو, بن جاتا ہے. بلند یہ دو چیزیں جن کے اندر ہو, یقین ہو, یقین محکم جن کے اندر ہو, جازم ہو جن کے اندر, اور عزم ہو, ارادہ ہو جن کے اندر, وہ ہر سرزمین پر بیٹھ کر اپنا کردار بنا لیتے ہیں. وہ علامہ اقبال کا شعر اسی بارے میں تھا, زمستانی ہواؤں میں گرجے تھی شمشیر کی تیزی. یہ اپنے یورپ کے حالات بتا رہے ہیں. زمستانی ہواؤں میں گرجے تھی شمشیر کی تیزی, یہاں زمستان کہتے ہیں سردیوں کو, سردی کی ہوا یہاں چکھی ہوئی ہے نا آپ نے, کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے, مائنس ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. جب ٹیمپریچر تھوڑا مائنس ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ آج نیٹ پر ہی سن لیتے ہیں, آج کیا باہر جانا مسلم, ہمیشہ ریڈیو آن رکھتے ہیں موسم دیکھنے کے لیے. ویسے کہتے نا کہ یہاں ویدر کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ویدری دین ہوتا ہے, ویدری اسلام ہوتا ہے, ویدری مزاج ہوتے ہیں, ویدری سب کچھ, سب ویدر کا ہر ایک پر اثر پڑا ہوا ہے. یعنی ہم بھی موسم کے مطابق بدلتے ہیں, وہ موسم آن میں کچھ آن میں کچھ, مسلمان بھی آن میں کچھ آن میں کچھ ہے. موسم اچھا ہوا تو آنا ہے, موسم اچھا ہوا تو نہیں آنا ہے. اگر انتخاب کر لیا ہے اپنے لیے اسی سرزمین کو, تو پھر زمستانی ہواؤں میں کردار بنانا بہت دشوار ہے. زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی, نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. اگر یہ زمستانی زمین سرزمین ٹھنڈی سرزمین انتخاب کر لی ہے, لیکن آداب سرخیزی نہ کچھ چھوٹنے پائے. بات کہتے ہیں ہم تو بہت اذان سے بھی تھوڑا پہلے اٹھتے ہیں جاب کے لیے, خدا کے لیے نہیں, چونکہ چھٹی کے دن بھی اٹھے تو پتا ہے پھر بتاؤ مسلمان ہے. چھٹی کے دن بھی اٹھتے ہیں اذان سے ایک گھنٹہ پہلے, یہاں تو ایک بہت بڑی حسرت کہتی ہے کہ کسی دن, یعنی جب سے یہاں پر آئے ہیں ایک دن بھی جی بھر کے سو نہیں سکے. کردار اگر بنانا ہے زمستانی ہواؤں میں اس سرزمین پر جہاں ٹھنڈک ہے, ہر چیز میں ٹھنڈک ہے, جمود ہے, سردی ہے, برف, ہر چیز برفانی اور یخ اور جمی ہوئی جمود, اس کے لیے عزم اور جازم اور عمل پیہم کی ضرورت ہے. موضوع بہت وسیع ہے, میں نے بھی شروع نہیں کیا تھا تکمیل کے لیے, کوئی موضوع شروع نہیں کرتا ہوں تکمیل کے لیے, ہر موضوع شروع کرتا ہوں شروع کرنے کے لیے. تکمیل تک پہنچانا آپ کا کام ہے. کردار باتوں سے نہیں بنتا کہ میں مجلس میں یہاں پر کردار کے اوپر گفتگو کر کے چلا جاؤں, کردار کردار سے ہی بنتا ہے, کردار کردار سے ہی بنتا ہے, کردار کی کاپی ہوتی ہے. اگر با کردار لوگ آئیں دوسرے اسے کاپی کر لیتے ہیں. کردار کے اوپر تقریریں کرنے اور سننے سے کردار نہیں بنتے, نہیں بنتے. لہذا یوں نہیں تھا کہ اول سے مقصد تکمیل کرنا تھا موضوع کو، نہ شروع کرنا مقصود تھا، کہ اصل چیز جو خصوصاً مذہب کے مذہبیوں کے اندر، مذہبی طبقے کے اندر جو کمزوری، سب مذہبی طبقے اوپر سے نیچے تک، اس میں کوئی مستثنا نہیں کر رہا ہوں میں، یعنی اپنی صنف اور صنخ سمیت بات کر رہا ہوں، علماء سمیت، ذاکروں سمیت، خطیبوں سمیت، اہل ممبر سمیت، جتنے بھی مذہبی طبقات ہیں جس جس عنوان سے ہیں، خواہ وہ مذہبی عزادار مذہبی ہیں، خواہ وہ مذہبی نمازی مذہبی ہیں، خواہ وہ عزادار اور نمازی دونوں ہیں، کیونکہ ہمیں سرحدیں قائم کی ہوئی ہیں نا، کہ سارا مذہب پورا نہیں لینا، آدھا لے لینا، نماز پڑھیں گے تو آزاد نہیں کریں گے، آزاد کریں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے، نہ پورا مذہب لیں، جس شکل میں بھی مذہبی ہیں ان میں جو سب سے کمی نظر آتی ہے، وہ کمزوری، جو خلا نظر آتا ہے بیچ میں، مذہب تو نظر آتا ہے، مراسم تو رسومات تو نظر آتی ہیں، حج بھی رسم حج ادا کرتے ہیں، رسم روزہ ادا کرتے ہیں، رسم زکات ادا کرتے ہیں، رسم ازا ادا کرتے ہیں، رسمیں ساری ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر جو کمی نظر آتی ہے وہ کمی کردار کی ہے۔ اور اگر خدا شاہد ہے یہ طبقہ جو دین سے بھی رغب اس کا تعلق ہے، اس میں کردار اگر آ جائے اور دین اور کردار دونوں مل جائیں، جو حسن و زیبائی پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں ان دونوں کے ملنے سے، اور جس کی ضرورت ہے اس وقت، اس وقت دنیا آج کیا کہ بے کرداروں سے بھری ہوئی ہے، پور ہے دنیا بے کرداروں سے جن کا کوئی کردار نہیں، اور بے کردار اکثریت بے کرداروں کے اندر چند بد کردار آ کر پوری زمین کو یرغمال بنا لیا۔ کون اس زمین کو آزاد کرائے گا؟ کون اس حق کو آزاد کرائے گا بد کرداروں کے ہاتھوں سے؟ بے کردار، خاموش، ساکت، جنہوں نے کردار بنایا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، فلاں کیوں کچھ نہیں کر رہا، فلاں بول کیوں نہیں رہا، فلاں یوں کیوں نہیں کر رہا؟ وہ بھائی یہ بات سادہ نہیں ہے، اتنی یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ یوں نہیں کہ جو آدمی جس وقت چاہے بولنا بول سکتا ہے، غیبت کی طرح تو نہیں ہے، غیبت وہ بولنا ہے کہ جب بولنا چاہو بول سکتے ہو، لیکن جابر کے مقابلے میں بولنا، ستمکار کے مقابلے میں بولنا، اس بولنے کے لیے ریہرسل کرنا پڑتی ہے، اس بولنے کے لیے 60 سال تیاری کرنا پڑتی ہے ایک جملہ ظالم کے سامنے کہنے کے لیے، لیکن جس نے 60 سال تیاری نہ کی ہو، آج ساری دنیا توقع رکھے کیوں بولتا نہیں ہے، وہ نہیں بولے گا، اس لیے کہ اس نے آمادہ نہیں کیا اپنے آپ کو، تیار نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو، لیکن جس نے تیار کر لیا ہوتا ہے پھر اس کا کوئی منہ بند نہیں کر سکتا۔ اب ابوذر کا منہ بند کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی، لالچیں دیں، دھمکیاں دیں، سزائیں دیں، مصائب توڑے، لیکن ابوذر کو شہید کر دیا، منہ نہیں بند کر سکے ابوذر، زبان نہیں بند کر سکے ابوذر کی۔ اور یہی وہ منظر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے خود کربلا میں، کردار کربلا اور کردار عاشورہ، عاشورہ سے پہلے بھی تھا، عاشورہ میں بھی تھا، لیکن ضرورت آج عاشورہ کے بعد بھی ہے، آج دنیا کو کردار عاشورہ کی ضرورت ہے، آج کردار عاشورہ، جس نے بنایا آج ادا بھی کرے گا، آسان نہیں ہے ظالم کے مقابلے میں آ جانا، زبان کھولنا، کہتے ہیں مسئلے ہیں، مجبوریاں ہیں، کسی حکمت کے تحت ہے، کون سی مسئلے تو مجبوریاں ہیں؟ آیا سید ساجدین علیہ السلام سے زیادہ کسی کی مجبوریاں ہیں؟ اس سے زیادہ کسی کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں؟ کردار سید ساجدین دیکھیں کیا ہے، شام میں دربار یزید میں دربار یزید میں گلے میں توک پڑا ہوا ہے, ہاتھوں میں بھیڑیاں ہیں, زنجیر ہیں, اور پھر بھی ایک شخص ممبر پہ کھڑے ہو کر, ایک خطیب یزیدی خطیب ممبر پہ کھڑے ہو کر توہین کرتا ہے آل رسول کی, تعریف کرتا ہے یزید کی. کوئی ہے ہم میں سے کہ جس کی یہ حالت ہوتی ہو مجلس میں ممبر کے نیچے؟ اسی حالت میں گلے میں توک ہے, زنجیروں میں ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے ہیں, اور تازیانوں سے کمر پشت سیاہ ہے, راستے کی خستگی ہے, سب غم و دکھ کربلا کا دل میں ہے, جگر میں ہے. لیکن جب یہ خطیب بولا, اس کے منہ سے آواز نکلی, سید ساجدین نے اس کو خطاب کیا, ایوہ الخطیب, اے بولنے والے, اے خطاب دینے والے, خطبہ دینے والے, تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کیا ہے, تو نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے, تو نے دنیا کی خاطر اپنی عاقبت تباہ کر دی ہے. یہ ہے کردار. اس سے زیادہ بھی مجبور کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر کیا فرمایا امام علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ یزید سے کہا کہ اب مجھے بھی اجازت دو, میں بھی ان لکڑیوں کے اوپر چڑھوں. اس جملے پہ توجہ فرمائیں. اس سال, پچھلے سال میں آپ کی خدمت میں خطبات حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عرض کر کے گیا تھا تفسیر. اس سال نیت میں تھی میری کہ آپ کی خدمت میں خطبہ سید ساجدین عرض کروں, لیکن پھر عمدن یہ موضوع جو شروع کیا, کردار عاشورائی, عمدن عرض کیا. شاید اس خطبے سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری تھا. وہ خطبہ شاید سمجھ میں نہ آیا ہمیں اس گفتگو کے بغیر. فرمایا کہ اے یزید, اب مجھے اجازت دو من لکڑیوں پر چڑھ کر میں بھی کچھ بولوں. نہیں کہا ممبر پر چڑھ کر, حضرت نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ مجھے بھی اجازت دو میں بھی اس ممبر پر چڑھوں. کہا کہ مجھے بھی اجازت دو, مجھے بھی چڑھنے دو ان لکڑیوں پر, مجھے بھی چڑھنے دو. اگر وہ بولا میں بھی بولوں گا. کیوں کہا لکڑیاں؟ اس لیے کہ جس ممبر سے حق نہ بیان ہوتا, وہ ممبر نہیں لکڑیاں ہی ہوتی ہیں. وہ لکڑیاں ہی ہیں جس ممبر سے حق نہ بیان ہوتا ہو, جس ممبر سے یزیدیت کی مذمت نہ ہوتی ہو, جس ممبر سے یزیدیت کے خلاف نفرت نہ پیدا ہوتی ہو, جس ممبر سے یزیدیت کی تعریف ہوتی ہو. آج ہیں ایسے ممبر اور ایسے ممبری جو آج بیٹھ کر مجلس حسین میں بیٹھ کر منہ چڑھاتے ہیں, مومنین کو منہ چڑھاتے ہیں, اسلام کو منہ چڑھاتے ہیں, کربلا کو منہ چڑھاتے ہیں, اور اس ممبر پر بیٹھ کر یزید زمانہ کی تعریف کرتے ہیں. یزید کوئی بھی ہو, کسی بھی زمانے کا ہو, یزید یزید ہے. اور جس ممبر پر یزید کی تعریف ہو, وہ ممبر نہیں, وہ لکڑیاں ہیں. اس لیے سید ساجدی نے فرمایا کہ مجھے بھی ان لکڑیوں پر بیٹھنے دو. یہ ممبر یزیدیت کی تعریف کے لیے نہیں ہے. دعائیں کرتے ہیں آج یزید زمانہ کے لیے, دعائیں کرتے ہیں ممبر پر. شہداء کو شہداء کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. عراق میں جو مومنین, جو مسلمین, جو شیعہ, جن کا خون بہ جاتا ہے, ان کو شہید کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہلاک ہو گئے ہیں. نہ, وہ ہلاک نہیں ہوئے ہیں, یہ ممبر ہی ہلاک ہو گیا ہے, یہ تباہ ہو گیا ہے, اس کی روح برباد ہو گئی ہے, یہ مر گیا ہے در حقیقت اپنی خواہشات کے اندر. اس کے حلق سے یزیدیت کی تعریف نکلتی ہے, اور شہید کے لیے لفظ ہلاک استعمال کرتا ہے. کہا مجھے بھی اجازت دو. شام کا منظر بہت سخت منظر تھا. کردار, با کردار انسان ہو پھر نہیں دیکھتا میری مجبوریاں کیا ہیں. ہماری مصنوعی مجبوریاں ہیں, حضرت زینب کی حقیقی مجبوریاں تھیں. لیکن جب بازار کوفہ آ گیا, بازار کوفہ میں کیا مشہور تھا کہ باغی آئے ہیں حکومت کے باغی اور باغیوں کا تماشا دیکھنا ہے. بانی دین کو کوفیوں نے باغی قرار دیا. آج ساری دنیا کیوں مانتی ہے حسین بانی دین ہے؟ کیوں مانتی ہے؟ یہ حضرت زینب کی وجہ سے ہے, ورنہ کوفیوں نے جس بانی کو باغی کہلوا دیا تھا جناب زینب نے دوبارہ بانی ثابت کیا, بانی دین ثابت کیا. بی بی سے بھی زیادہ کوئی خطیب مجبور ہے؟ حضرت زینب سے زیادہ کوئی مجبور ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ بتائیں کوئی اگر ہے ایسا جس کے سارے کنبے کے سارے نیزے پر ہوں, جس کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں, جس کے سر پر حجاب نہ ہو, جس کی پشت پہ تازیانے برس رہے ہوں, لیکن پھر بھی جب وقت آ جائے تبلیغ دین کا, حق سمجھانے کا, وہیں پر بازار کوفہ کو خاموش کرا کے یا ایہا یا اہل کوفہ, خاموش رہو اہل کوفہ. حق کی بات کی بات, اس سے بھی زیادہ کوئی خطیب مجبور ہے؟ سید ساجدین سے بھی زیادہ کوئی خطیب مجبور ہے؟ حق بیان کیا وہاں جا کر, رسوا کیا یزیدیت کو, یزیدیت کے سامنے خاموشی گناہ ہے, جرم ہے, نابخشودنی جرم ہے. کربلا کی زحمتوں پہ پانی پھیرنا ہے یزیدیت کے خلاف خاموش رہنا. سید ساجدین سے جب پوچھا جاتا تھا مولا آپ کو اس پورے سفر میں کہاں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی, مقرر فرماتے تھے الشام الشام الشام, سب سے زیادہ تکلیف مجھے شام میں پہنچی. لوگ حیران ہوتے مولا آپ کے عزیز سارے کربلا میں مارے گئے, آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے, آپ کے بھیا کربلا میں شہید ہوئے, آپ کے عزیز سارے کربلا میں, خیمے کربلا میں جلے, بیویوں کے پردے کربلا میں لوٹے گئے, لاشیں پائمال کربلا میں ہوئیں, لیکن شام شام میں کیوں جگر سجاد کو کھا لیا؟ کیا ہوا شام میں, کیا ہوا شام میں؟ بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سفر ہمارا شروع ہوا ہے, ہمیں ودا نہیں کرنا, ہمیں چھوڑنا نہیں, ہمارا شروع آغاز ہوا ہے ہمارے سفر کا. آج یزیدیت زمانہ کو اس کردار کی ضرورت ہے, ایسے لہجے کی ضرورت ہے, ایسے لبوں کی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے جو بھگتنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں. کہا شام میرے جگر کو کھا گئی ہے. کیا ہوا شام میں؟ ایک روایت ہے کہ جب کاروان اسرائے کربلا اہل بیت جب اسیر کر کے دربار یزید میں پہنچائے گئے, یزید ملعون نے اپنے دربار کی طرف رخ کر کے ایک سوال کیا, کہا کہ میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا, آیا کربلا میں ماری گئی ہے یا موجود ہے, اسیروں میں موجود ہے, اسیروں میں موجود ہے؟ ایک ملعون نے کہا نہ, وہ ماری نہیں گئی بلکہ اسیروں میں موجود ہے. جب اس نے نشاندہی کی, کہا کہ وہ دیکھ جو ایک بوڑھے سر والی خاتون کے پشت پر سر رکھ کر برہنہ سر ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے جس کے ہاتھ رسیوں میں پسے گردن بندھے ہوئے ہیں, وہ ہے وہ بعظمت خاتون جس کا نام اگنامی, جس کا اسم گرامی زینب ہے. یزید ملعون نے جب نگاہیں اٹھائی سید ساجدین سے وہ منظر برداشت نہیں ہوا, وہ منظر برداشت نہیں ہوا. جب سارے مجمع کی نگاہیں اٹھ کر جناب سیدہ کی طرف لگیں, وہ ملعون پکار کے کیا کہتا ہے؟ اس نے طہلہ دیا, اس نے دل دکھایا, کہا کہ کیسے بچ گئی, یہ کیسے بچ گئی؟ سید ساجدین کیا کہتے ہیں؟ تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے, تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے, خدا کی قسم ایک فرد ایسا ڈھونڈ کہ میں یہ اپنا کاروان جس کے سپرد کروں, میں یہی پر مرنے کے لیے تیار ہوں, تو مجھے مارنے سے ڈراتا ہے. لیکن مومنین عزاداروں, ایک منظر بہت سخت شام میں پیش آیا. ایک لعین اٹھا اور اس نے یزید سے کیا کہا؟ کہا مجھے یہ بتا, میں یہ روایت کبھی بھی پوری پڑھ نہیں سکتا, پڑھنا بھی نہیں چاہتا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ کردار ادا کرنا کتنا دشوار ہے، کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، مجبوری کوئی بھی بہانہ نہیں بن سکتی، حتیٰ ایسے عالم میں بھی کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ کردار عاشورائی شام و کربلا تک بھی جاتا ہے، صرف عاشورا تک نہیں رہتا آگے۔ باقی ایک لعین نے جب یزید سے کہا کہ یزید اسیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یزید نے کہا تیری مقصود کیا ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا تو مجھے بتا جب اسیر لے لیے جاتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہا جب اسیر لے لیے جاتے ہیں انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے، انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے، بس اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا مومنین، اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا۔ صرف سید سجاد نے بڑھ کر کیا کہا، کہا یزید خاموش، اس لعین کو کہہ دے دوبارہ آواز نہ کھولے، دوبارہ منہ نہ کھولے، اگر دوبارہ اس کا منہ کھلا تو پھر قیامت نازل ہو جائے گی، عذاب نازل ہو جائے گا، اس لعین سے کہہ اپنا منہ بند کر لے۔ یہی وہ درد تھا جو 40 سال تک سید سجاد کو لہو رلاتا رہا۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خداوند بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما۔ خداوند بحق محمد وعلی محمد ایامی المجالس میں جو ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس ذکر میں ممکن ہے کوئی غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہو، پروردگارہ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے ہر خطا و غلطی کو معاف فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدا بندہ بحق محمد وعلی محمد جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو علیل ہیں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی امتحان میں مبتلا ہیں پروردگارہ انہیں دنیاوی اور اخروی تمام امتحانوں میں سرخرو فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد وعلی محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و برائی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد وعلی محمد قرآن و عطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد وعلی محمد اس دنیا میں محبت اہل بیت نصیب فرما، موت کے وقت نصرت اہل بیت نصیب فرما، موت کے بعد شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ خدا بندہ بحق محمد وعلی محمد اس وقت عالم اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، پروردگارہ تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، ملت فلسطین کی نصرت فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، شیعیان عراق کو اپنے سایہ سامان میں محفوظ فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد وعلی محمد اوزہائے علمیہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو ہر خطر سے محفوظ فرما، دشمنان انقلاب کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے انصار و عوان میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، اپنے اجداد و اسلاف کے لیے، وہ مومنین جو گزشتہ سال تھے اور اس سال نہیں ہے ہمارے اندر، مومنین جو ان مجالس میں شریک تھے اور رحلت کر گئے ہیں، ان کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء عاشورہ جو اس سال محرم عاشورہ میں جنہوں نے جام شہادت نوش پایا، شہداء عراق، شہداء کربلا، شہداء کاظمین، تمام وہ شہداء جنہوں نے راہ دین میں جام شہادت نوش کیا، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔